بسم الله الرحمن الرحيم. بچوں کوشش تو کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہانی سنائیں، مگر کہانی کہنے کا زمانہ ایسا گزرا کہ اب گویا خود کہانی بننے جا رہے ہیں. جانوروں کی کہانیاں، انسانوں کی کہانیاں، بادشاہوں کی کہانیاں. اچھا، پھر خیال آیا کہ ہم بچوں کے رسالے پڑھیں. تو جبر کر کے دو چار رسالے بھی دیکھے، مگر ہنسی آئی پڑھ کے. وہ جو ذہنی اتار چڑھاؤ زندگی اور تجربات کے ساتھ ہوتا ہے، اس فرق پہ قابو پا لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ ہم آپ کو بادشاہوں کے قصے سناتے ہیں، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ جانوروں کی کہانی سنائیں، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی بات ہو جو آپ تک پہنچے. پھر تاریخ میں سر چھپاتے ہیں کہ تاریخ سے کوئی واقعہ لائیں اور آپ کو بتائیں. یہ تاریخ بہت کارآمد چیز ہے بیٹے. تاریخ فرد کی بھی، تاریخ اقوام کی بھی، تاریخ عمارتوں کی بھی، اور تاریخ سفر کی بھی. فرد اپنی تاریخ بھول جائے تو اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اور قوم تاریخ بھول جائے تو اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اب جب آپ کے سمجھنے کے انداز کی کہانی نہ ملے تو پھر ہم تاریخ میں سر چھپاتے ہیں. ہر زمانے میں ایک بت ہوا کرتا ہے بیٹے، جس کی پرستش لوگ کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے خدا کی ذات سے زیادہ دلچسپی اس چیز میں ہوتی ہے کہ اپنے تراشے ہوئے معبود میں اللہ کی صفات ثابت کرے. اس لیے شرک کرنے والے لوگ، انہیں اللہ تعالی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. خدا ہے تو واجبی سا ہے، خدا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن خدا کی ساری صفات وہ اس بت میں، اس شریک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے من سے خود گھڑا ہے. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی یہ کہانی کوئی واز نہ بنے اور آپ آسانی سے اسے ہضم بھی کر سکیں۔ ہر زمانے میں ایک بت ہوا کرتا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 5 بت تھے اور سورہ نوح میں ان کے نام آئے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کے نام آئے ہیں، اس زمانے کے بت تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بت اور تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بت اور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہیں اور تشریف آوری ہوئی ہے اور پھر حاضری حرم میں ہوئی ہے، تو آپ نے جن بتوں کو مٹایا ان میں چھوٹی چھوٹی تصاویر بھی تھی۔ وہ چھوٹی سی تصویر علامت تھی ایک شخصیت کی جسے لوگ پوجتے تھے۔ پھر بچوں، ہر قبیلے کے اپنے بت ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں بھی بت تراشی ختم نہیں ہوئی۔ اور مختلف لوگوں کے مختلف بت ہوتے ہیں جنہیں وہ پوجتے ہیں، اور جو حق اللہ کا ہے وہ اس بت کو دیتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے وفادار بندے بن کے رہیں۔ اور ہوتا یہ ہے بیٹے کہ ہم اپنی وفا اور محبتیں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی انسان کے دل میں دولت کا بت ہے، کسی انسان کے دل میں عہدے کا بت ہے، کسی انسان کے دل میں یہ بت ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ اور ہمارے زمانے کا سب سے بڑا بت، جس کی کافر کیا اور مسلمان کیا سب پرستش پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بیٹے انسانیت، ہیومینٹی، یہ بت ہے۔ اور یہ بت اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگر نبوت جاری رہتی تو خدا کسی نبی کو بھیجتا کہ اس بت کو توڑو۔ جس آدمی کو دیکھو انسانیت کا نام لے کے اللہ کی جیسی ہی نافرمانی کرے، سب روا۔ سکول بنا رہا ہے اور سکول بنانے کے واسطے وہ چندہ جمع کرنے کے لیے موسیقی کے پروگرام کر رہا ہے، اور وہ جو سکول بنانے کی نیکی ہے اس کے لیے حرام کا پیسہ کما رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے، اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں سکول بنا لوں۔ اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حرام ذریعے سے۔ یہ انسانیت کی خدمت ہو یا نہ ہو، مگر بیٹے یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ سارا کل جہان جاہل مر جائے، اس آدمی نے خدا کو جواب نہیں دینا، مگر اس کا جواب ضرور دینا ہے کہ تم نے سکول بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے پیسہ کن سورسز سے حاصل کیا تھا، کن ذرائع سے؟ آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ علم حاصل کریں گے اور آپ کسی عہدے پہ پہنچیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک مرکز ہو، تو کیا یہ جائز ہوگا بیٹے کہ آپ سود پہ پیسہ لے کے ایک مرکز تعمیر کر دیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ انسانیت کا بت ہے بیٹے، کہ انسانیت کے نام پہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور جو جتنا بڑا خدا کا نافرمان ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان جاہل مسلمانوں میں پاپولر لیڈر ہے، اور ہر وقت گنتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. اے یار، وہ کام کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ پبلک فنڈ تھا. بالکل ٹھیک، لوگوں کو اچھے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، اور وہی پیسہ اگر ناچ گانے سے حاصل کیا گیا تھا تو اللہ کو ناراض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس لیے بیٹے یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے انسانیت کے کام نہیں کیے. مسلمان اس دنیا میں جب تک غالب طاقت رہے ہمیشہ انسانوں کے کام آتے رہے. انگلینڈ میں، فرانس میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور وہ سیلاب اتنا شدید ہوتا تھا کہ بستیاں اجڑ جاتی تھیں، تو لندن کے گورے پیسے مانگنے کے لیے بغداد آتے تھے، اور مسلمان حکمران ان کی مدد کرتے تھے. اور ایک مرتبہ غالباً ہارون الرشید تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہر سال آ جاتے ہیں، ہر سال ان کی مصیبت ہوتی ہے، آئندہ سے ان کے لیے اتنے پیسے مقرر کر دو کہ آئیں اور اتنا سونا ہم سے لے جایا کریں، بس نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو بڑا طویل سفر تھا جسے وہ طے کر کے آتے تھے. مسلمانوں نے گوروں کو سیلاب میں بچانے کے لیے مدد کی، اور کیوں نہ کرتے؟ آپ جب صحیح بخاری پڑھیں گے تو اس کے بالکل آغاز میں آپ کو ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انک لتحمل القلب، اور یقیناً آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی انسانوں کو پیش آئے، آپ بیٹے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، کام کیجئے، لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے، ایک چیز. دوسرے، جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لوگ چیخ پکار رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم کو چھوڑ کے اوپر چلے جائیں، اوپر بھی پہلے ہی ہزار آدمی کھڑا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنا پڑھیے، یہ وقت ضائع کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے. اور ایسے ہی جو پیسے آپ نے خرچ کرنے ہیں، اگر آپ انسانوں کے ناموں پر، ان کی مدد کے نام پر اٹھنے والی تحریک میں پیسے جمع کرا دیں تو آپ اپنی کتاب کب لیں گے؟ اور وہ پیسے آئے کہاں سے؟ آپ کو کس مقصد کے لیے گھر والوں نے وہ پیسے دیے؟ اس لیے بیٹے انسانوں کے کام آنے والے مسلمان، بادشاہ، بڑے بڑے نواب، امیر، یہ بہت بڑے لوگ تھے اور بڑا کام کرتے تھے. آپ نے اکبر بادشاہ کا نام تو ہم سے سنا ہوگا، ہم نے کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کیا. یہ اکبر بادشاہ جو تھے نا، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے بڑے کام کیے. ہندوستان میں دو ہی بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے حاجیوں کے لیے بہت کام کیے. لوگ ہندوستان سے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن تھوڑے لوگ جایا کرتے تھے، سفر بہت دشوار تھا اور سفر سارا ہوتا تھا بحری. ایک گجرات وہ ہے جو پاکستان میں کہاں ہے، کہیے، آپ میں سے کچھ بچے ہیں نا اس علاقے کے. پاکستان میں گجرات کہاں آتا ہے؟ کہیے، جہلم کے قریب. یہ جو سارا علاقہ ہے، جہلم، کھاریاں، پھر گجرات، ایک گجرات ہندوستان میں بھی ہے، کاٹھیاواڑ، وہاں سے حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. اور ان مغلوں میں سب سے پہلے غالباً بادشاہ تو کوئی نہیں گیا ان میں سے، لیکن ان میں سب سے پہلے جو خاتون حج کے لیے گئیں وہ ہمایوں کی بیوی تھی، اور جو سب سے پہلے حج کے لیے ان کے بھی ساتھ گئیں اور خواتین، ان میں بابر بادشاہ کی ہمشیرہ تھی، گویا ہمایوں کی پھوپھی تھی. یہ لوگ سب سے پہلے حج کے لیے گئے تھے یہاں سے، اور 4 سال غالباً وہاں رہے اور 4 مرتبہ حج کیا اور پھر عمرے بھی کیے. اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر نے حج کے لیے خاص طور پر توجہ دی، اور اکبر نے بیٹے اتنا اچھا کام کیا کہ انہیں جب بتایا گیا کہ حاجی بیمار ہو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہوتے، تو اکبر بادشاہ نے پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہسپتال کھولا. آپ کو پتہ ہے پیسے یہاں سے جاتے تھے، دوائیاں یہاں سے جاتی تھیں ہندوستان سے، اور جتنے وہاں لوگ ہوتے تھے ان کا مفت علاج کیا جاتا تھا حاجیوں. اکبر بادشاہ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا، یہ انسانوں کی خدمت تھی نا، انہوں نے اپنے اس جائز پیسے سے کی جو پیسہ ان کے خزانے میں تھا. اور انہوں نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ حج کا ایک محکمہ بنا دیا، اور حج کے محکمے میں انہوں نے عبد الرحیم خان خانہ کو بڑا بنا دیا، گویا منسٹر ہو گئے تھے وہ، اور عبد الرحیم خان خانہ خود بھی حج کے لیے گئے. اور جو حج کے لیے پہنچے ہیں تو اتنا سونا یہاں سے لاد کر لے گئے کہ وہاں جا کر انہوں نے ٹکسال لگا دی، اور سونے کے سکے بنا بنا کر وہ وہاں پہ تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو دے. اتنا سونا تھا حکومت کے پاس، اتنا پیسہ تھا اکبر بادشاہ کے زمانے کے تو کہنے ہی کیا، سونے کے بڑے بڑے ڈلے وہ جہازوں میں لادے اور لے کے گئے، لے چلے گئے. اور عبد الرحیم خان خانہ نے وہاں جا کر پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں کتنا خرچہ آتا ہے، بیت اللہ کو آخر روشن کرتے ہیں، شام کو چراغ جلاتے ہیں، پانی کا بندوبست کرتے ہیں، جو آتا ہے اس کی وضو کا بندوبست کرتے ہیں. تو مکہ مکرمہ کے گورنر نے اور وہاں حرم کے جو خدام تھے انہوں نے جتنا بتایا، 100 سال کا خرچہ دے آئے. انہوں نے کہا 1 صدی تک یہ پیسہ ہندوستان کا یہاں چلے. مدینہ منورہ حاضری ہوئی، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ یہاں کتنا خرچہ ہے، جو انہوں نے بتایا 50 سال کا خرچہ دے آئے. اور جو حاجی آیا حج میں انہوں نے سونے کے سکے ڈلوائے، اور سونے کے سکے انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیے. یہ خان خانہ پہلے ہندوستانی کوئی وزیر یا بڑے آدمی ہیں یا یہ کہیے کہ صاحب علم بھی تھے جن کی زندگی ابن حجر مکی نے لکھی. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سال حج کرنے غالباً وہاں حاضر ہوئے تھے، بیت اللہ میں. وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ عبد الرحیم خان خانہ کا نام اس طرح لیتے تھے کہ جیسے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا حاجی, اس طرح عبد الرحیم کا نام لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا تھا. کوئی آدمی حرمین شریفین میں ایسا نہیں تھا جس سے کوئی کام کوئی ضرورت ہو اور عبد الرحیم خان خانہ اس کی ضرورت نہ پوری کرنے. بہت عقل مند, بہت زیرک آدمی تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں پتھر مارا, اور ان کے جو پولیس والے تھے انہوں نے پکڑ لیا اور پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو بیچ کے آپ اپنا کام چلائیے. اور پھر کہا کہ اسے چھوڑ دیں, اور سواری آگے چل پڑی. تو کسی نے کہا عبد الرحیم یہ آپ نے کیا کیا, اسے پتھر مارا اور اپنے ہیرا پیش کر دیا. انہوں نے کہا بھئی جس درخت پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہاں ہی کوئی پتھر پھینکتا ہے نا, تو انہیں مجھ سے کوئی اچھی امید ہوگی, تو میں نے انہیں ان کی اچھی امید دولت دے کے پوری کر دی. بہت پڑھتے تھے, یہ کام ہے جو کرنے کا, بہت پڑھتے تھے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیتھ ٹب جو ہوتا ہے یہ بڑا سا کیا کہتے ہیں اسے, نہانے کے لیے بڑا سا برتن جو عام طور پہ واش رومز میں لگا دیا جاتا ہے, ٹب ہوتا ہے نا اس میں نہاتے ہیں نا. جی ہاں بچے آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے یورپ سے آیا, یہ ہندوستان میں قدیم سے, اس سے دنیا میں قدیم سے رائج تھا. انہیں گرمی بہت سخت لگتی تھی, تو پتہ ہے کیا کرتے تھے, ایک لنگوٹی باندھ کے اور پانی اس میں بھر کے ٹھنڈا پانی لیٹ جاتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے, اور ان کے نوکر کھڑے ہوتے تھے کتاب لے کے, وہ ایسے کتاب یہ پڑھتے رہتے تھے, پھر اشارہ کرتے تھے, پھر اس کا صفحہ پلٹ دیتا تھا, پھر پڑھتے رہتے تھے, پھر اشارہ کرتے تھے, پھر صفحہ پلٹ دیتا تھا. نہانے میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. عبد الرحیم خان خانہ جو تھے ان کو مقرر کر دیا تھا اکبر بادشاہ نے کہ آپ حج کے لیے سارا بندوبست کریں. اس زمانے میں ایک جہاز بنایا گیا اور 17,000 ٹن یا 16,000 ٹن اس کا وزن تھا, اتنا بڑا جہاز بنا کہ 1,500 سے زیادہ حاجی اس پہ سفر کرتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے اور آتے تھے. پھر اکبر بادشاہ نے اور جہاز بنوایا, پھر اور 4 جہاز. انہوں نے کہا بس انہیں حج کے لیے چھوڑ دو. اور مغل جو تھے یہ سمندروں میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اعتماد کرتے تھے پرتگیزیوں پر. پرتگیزی جو تھے, یا پڑھیں گے جب تو آپ کو پتا چلے گا یہ پرتگیز کے رہنے والے کون تھے. پرتگیزی جو تھے وہ سمندروں میں اس زمانے میں بادشاہ تھے. گورے یہ چاہتے تھے کہ مغل کسی طرح ان کی طرف متوجہ ہوں, اور مغلوں کا سارا رجحان پرتگیزیوں کی طرف تھا. تو اکبر بادشاہ کے ہاں سے جہاز چلا اور ان کی اہلیہ, اس جہاز کا نام تھا رحیمی. رحیمی اس کا نام تھا, جودا بھائی. وہ گئیں, یہ لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے. وہ ہوا یہ کہ پرتگیزیوں نے وہ جہاز اپنے قبضے میں لے لیا. تو ان کی توجہ پرتگیزیوں کی طرف سے ہٹ کے کچھ انگریزوں کی طرف ہوئی. نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر پاؤں جمانے کا موقع مل گیا. اکبر بادشاہ نے یہ کام کیے, حاجیوں کے لیے پیسے بھجوانا. اور کتنے پیسے وہ بھجواتے تھے اس زمانے میں بیٹے, انہوں نے 600,000 روپے بھجوائے کہ مکہ مکرمہ میں دیں اور میری طرف سے گورنر مکہ کو کہیں کہ لوگوں پہ خرچ کرے اور حرم کا کام کرے. آج کے وہ 6 ارب روپے ہوتے. حج کے لیے سفر ہوتا تھا, بہت لوگ جاتے تھے، اور یہ پالیسی مغلوں کی جاری رہی، پھر اورنگزیب کے زمانے میں بھی، درمیان میں بادشاہ آ گئے، جہانگیر آ گئے، اور پھر شاہ جہان آ گئے، ان دونوں نے بھی اسی کو پیروی کی، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تو حد ہی کر دی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہر آدمی کے لیے حج فری کر دیا، انہوں نے کہا جو بھی ہندوستان سے حج کرنا چاہتا ہے نا ہماری طرف سے فری ہے، مفت، نوٹ، یہ بھی ہندوستان میں ایک عرتہ بدلا تھا. 1959 میں جو حاجی جایا کرتے تھے ان کے لیے ایک اسپیشل نوٹ چھپتا تھا، آپ نے نوٹ پہ نمبر دیکھا ہے نا، نمبر ہوتا ہے نا ہر نوٹ پہ، اس سے پہلے وہ ایچ جے لکھ دیا کرتے تھے، یہ ایچ جے کا نوٹ عام استعمال نہیں ہوتا تھا مارکیٹ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پہ خاص طور پہ حکومت نے یہ نوٹ، یہ سکہ جاری کیا ہے، اور یہ وہاں جاتے تھے اور اس نوٹ کو پھر وہاں پہ بدل لیتے تھے، کرنسی میں اس طرح تبدیلی آتی تھی. اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے تو کہنے ہی کیا، انہوں نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو خط لکھا کہ ہر سال آپ اپنے نمائندے یہاں بھیجیں اور حج کے جتنے اخراجات ہیں میں ادا کرنے کو تیار ہوں. ہندوستان سے حج فری ہو گیا، مفت چلے جاؤ، مفت آ جاؤ، وہاں کھانا پینا اخراجات سب حکومت کے ذمے. اور اورنگزیب نے ایک برس تو ایسے کیا کہ انہوں نے اس زمانے میں بیٹے شاید 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپیہ بھجوایا اور کہا کہ وہاں حرمین شریفین میں، مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی، جو لوگ حج کرتے ہیں بس ان پہ خرچ کرو. یہ سب انسانیت تھی بیٹے، یہ سب ان انسانوں کی مدد کرنا تھی جو انسان اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، جو ان عبادت گزاروں کو سہولت فراہم کرنا تھی کہ وہ کھانا پینا رہائش اس سے بالکل بے فکر ہو کے خدا کی عبادت کرے. یہ سب لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور سفر ہوتا تھا کئی کئی ہفتے کا سفر ہوتا تھا. سفر تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی دلچسپ چیز ہے، آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ کہاں کا؟ اونچا بولیے. چکوال گئے تھے آپ؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کشمیر کے. چکوال دیکھا، بہت اچھا. جی ناران کاغان گئے، ارے ارے بہت اچھا ہوا. ناران کاغان کی تو اپنی ایک تاریخ ہے پوری. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں فاتح یہاں سے بھی داخل ہوا کرتے تھے. ناران کاغان جاتے ہوئے آپ نے اشوکا کی لاٹ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ ارے یار پھر کیا دیکھا ہے. مانسیرا سے گزرے ہوں گے. چٹی گٹی ایک گاؤں آتا ہے، آپ کبھی جائیں نا اس علاقے میں. چٹی گٹی میں ایک سفید پتھر پڑا ہوا ہے، تقسیم سے پہلے ہندو اس کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ ایسا پتھر ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کئی لاکھ سال پہلے زمین پہ یہ آسمان سے گرا تھا، ہوا ہوگا کسی سیارے سے آیا تھا. بہت کوشش کی گوروں نے بھی اسے توڑنے کی، اپنے زمانے میں پتھر ٹوٹتا ہی نہیں، بالکل سفید. اس کو دیکھیے گا، وہاں اشوکا کی لاٹ لگی ہوئی ہے. ہم کئی مرتبہ گئے اور ان چیزوں کو پڑھا. سفر کرنا چاہیے بیٹے. جی آپ نے کہاں کا سفر کیا ہے؟ لاہور. ارے کیا بات ہے یار، لاہور میں کیا دیکھا آپ نے؟ مسجد دیکھی؟ کون سی؟ بادشاہی مسجد. بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ آپ گئے، سیڑھیاں اتر کے نیچے 2 قبریں بنی ہوئی، وہ آپ نے دیکھی؟ آپ آئندہ جائیں تو دونوں قبروں کو دیکھیے گا. ایک قبر علامہ اقبال کی ہے، آپ دیکھیے گا کتنے عظیم انسان تھے وہ، کتنا بڑا پیغام انہوں نے دیا. وہ امت کے لیے فخر کا باعث تھے کہ اللہ نے ان جیسا ہیرا اور نایاب چیز اس امت کو دی. ان پہ صرف پاکستانی کا حق نہیں ہے، پوری امت کا حق ہے. وہ اتنے بڑے آدمی تھے. اور وہاں دیکھیے گا سمادھی بھی ہے، ایک اور قبر ہی کی طرح کی جگہ ہے رنجیت سنگھ کی. رنجیت سنگھ بہت زبردست سکھ حکمران تھے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی ریاست کی پوری طرح حفاظت کی، اور جیسے بابر بادشاہ تھے نا، انہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اسی طرح رنجیت سنگھ اتنا بڑا دماغ تھا کہ اگر اس کے وارث اہل ہوتے اور مذہبی تشدد ان لوگوں میں نہ آتا، اور تیسری چیز یہ انگریزوں کے مقابلے میں ٹھہر جاتے، تو سارا اس وقت ہندوستان پہ سکھوں کا راج ہوتا. یہ اتنا بڑا لیڈر تھا ان میں. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے، ایسے ہی ہوتا ہے. جو ہوا تاریخ میں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا تو لاہور آپ گئے اور قلعہ بھی دیکھا، نماز بھی پڑھی مسجد، بہت اچھے بہت اچھے. جب بھی ان جگہوں پہ جاتے ہیں نا بیٹے، جو تاریخی چیزیں ہیں، مساجد ہیں، یہ اس لیے ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سیر و سیاحت کرنی ہے، اس میں پورا خدا کی عبادت کا بھی حصہ ہوتا ہے. فیصل ماس جائیں تو کسی وقت دو رکعتیں پڑھ لیجئے، تاکہ مسجد تماشا گاہ نہ بن جائے، سیر گاہ نہ بن جائے، سیر کی جگہ نہ بن جائے. بہرحال وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کا حق بنتا ہے کہ ہم جب بھی جائیں کم سے کم دو رکعتیں تو وہاں پڑھیں اللہ کے لیے. اچھا اور کسی نے سفر کیا؟ سفر سے بیٹے ایک چیز یاد آئی جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی سفر کیا تھا. کہاں سے کہاں تک کا؟ ظالم بادشاہ فرعون تھا، اور فرعون سے نجات حاصل کی انہوں نے، اور اللہ نے ان سے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج رات آپ چلے جائیے. تو ریڈ سی پر پہنچے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دریائے نیل تھا، نیل نہیں تھا بیٹے. اس جغرافیے کو سب سے اچھی طرح واضح کیا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم. تو ہمیں کئی مرتبہ خیال آتا تھا تفسیر پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے کہ ریڈ سی کو، بحیرہ احمر کو جب انہوں نے کراس کیا تو فرعون کا سارا لشکر بھی وہیں ڈوبا، اور خود بائبل وغیرہ دیگر جو مذہبی چیزیں ہیں ان کے مطابق 600,000 افراد تھے فرعون کے ساتھ. اے 600,000 نہ بھی ہوں بیٹے، 100,000 ہی ہوں، وہ سب کے سب اگر ڈوبے تو ان کے گھوڑے، ان کی ہڈیاں، ان کے جسم، ان کے ساتھ جو سونا تھا، چاندی تھی، اور گھوڑوں کے علاوہ بھی جو سواریاں تھیں، یہ سب آخر کہاں گئی؟ سمندر ایسے بہتا تو ہے نہیں کہ پانی بہا کر لے جائے. یہ سوال ایک عرصے سے ہمارے ذہن میں. آج کل ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اور وہ کتاب ہے بیٹے انوائرمنٹل میڈیسن کے ایک سویڈش سائنسدان ہے، لینارڈ مولر ان کا نام ہے، LENNARTT لینارڈ مولر. اور یہ بنیادی طور پہ انوائرمنٹس کے سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں. موسمیات کیسی ہوتی ہیں، موسم کیسے بدلتا ہے، اور ان میں کچھ مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور انہوں نے ایکزوڈس کیس، ایکزوڈس بائبل جب آپ پڑھیں گے، ضرور پڑھیے بیٹے، جب قرآن پاک کی تفسیر آپ نے پڑھنی ہو، اللہ کرے کہ آپ لکھیں بھی، کوئی شخص قرآن کی تفسیر نہیں لکھ سکتا اور قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک اس نے تورات نہ پڑھی ہو. یہ ایگزوڈس جو ہے یہ خروج کا باب ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصر سے فلسطین واپس جانے کے لیے نکلنا, ایگزوڈس خروج نکلنا, یہ بائبل میں پورا ایک باب ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے یہ ذکر. اس سائنٹسٹ نے اپنی کتاب کا نام ہی ایگزوڈس کیس رکھ دیا ہے اور اس نے تحقیق کر کے وہاں سے تصویریں لے کے سمندر کی تہ سے بھیجی ہیں اور اس نے پوری تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر یہاں سے اس نے کراس کیا تھا اور فرعون یہاں سے گزرا تھا اور اس کے فوجی یہاں مرے تھے, اور اس نے پھر تصویریں بھیجی ہیں کہ بے شمار ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں, بے شمار جانوروں کے ڈھانچے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور بے شمار لکڑی کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. قرآن نے جس چیز کو کہا تھا اور تورات اور بائبل نے, مذہبی کتابوں نے اس وقت کہا تھا جب لوگ نہیں جانتے تھے, اب اس کی تصدیق ہو گئی. اور یہ کتاب ان کی پچھلے برس چھپی ہے 2017. آج کل ہم اسے پڑھ رہے ہیں, بہت دلچسپ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا فرعون سے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والے تمہیں دیکھ کے سبق حاصل کرے, تو فرعون کی لاش بھی مل گئی اور اس کے لشکر کی چیزیں بھی مل گئیں. تو اس سے قرآن جو کہتا ہے نا کہ اس کا لشکر اس کے ساتھ خدا نے ان کو تباہ کر دیا تھا, اب یہ شہادت آ گئی تاریخی طور پہ. اس شہادت کو اب کون جھٹلائے گا؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھیجا, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا تھا, استغفر اللہ, ان کے لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ کسی شخص کو بھی کیسے پتا چل سکتا تھا اس بندے نے کام کیا ہے. اور افسوس ایک چیز کا ہے بیٹے, کاش یہ ہم کام کرتے, یہ کام ہم لوگوں کے کرنے کے تھے, مسلمانوں کے کرنے کے تھے. ہم لوگوں نے جب سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے نا اور ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیا ہے, تب سے ہم لوگ دنیا میں پرے کاہ کے برابر نہیں رہے. اسی جتنے سوالات اٹھتے ہیں, کئی مرتبہ ہمارے ذہن میں سوال اٹھا کہ آخر وہ ساری چیزیں گئی کہاں, پھر خیال آیا کہ پانی کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ گل گئی ہوں گی. چلو ٹھیک ہے, ہو گیا ہوگا ایسے, لیکن یہ شہادت ہے جو ایک غیر مسلم نے دی ہے اور اس سے قرآن پاک کی تصدیق ہو رہی ہے. اور یہ وہ حدیث بھی ہے, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے خدا اس دین کی مدد نہایت گناہگار لوگوں سے کرے گا. کفر سے بڑا کون سا گناہ ہے بیٹے؟ لیکن اس کے ذریعے خدا نے مدد کی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل بے آئینی ہی صحیح ثابت ہوا. تو سفر کرنا چاہیے. حج کا سفر کرتے تھے لوگ, بہت ہندوستان سے لوگ حج کو جاتے تھے, لیکن مغلوں میں کسی نے سفر حج کا نہیں کیا, بادشاہ کوئی نہیں گیا, حیدرآباد والوں میں سے نظام بھی کوئی نہیں گئے. اسی طرح ہندوستان کے جتنے نواب تھے یہ نہیں گئے. رامپور کے نواب صاحب گئے تھے اور داغ دہلوی کو ساتھ لے گئے تھے. بیٹے کمال کی بات, داغ دہلوی نے کہی. وہ حج کو گئے تھے. داغ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے, علامہ اقبال کے بھی استاد تھے, اتنے اچھے استاد تھے کہ انہوں نے علامہ اقبال کا کلام دیکھا اور کچھ ہی دن بعد انہیں کہہ دیا کہ زیادہ ضرورت نہیں آپ کو استاد کی, آپ خود ہی اتنا اچھا لکھتے ہیں. داغ دہلوی نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالی سے مانگا, تو انہوں نے کہا کہ لاکھ دینوں کا ایک دینا ہے, لاکھ دینوں کا ایک دینا ہے, دل بے مدعا دیا تو نے, اللہ جو تو نے ایسا دل دے دیا ہے نا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, یہ ہزار دینوں کی بجائے ایک یہی دل اچھا. یہ دل بیٹے بڑی دیر سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ مجھ سے کوئی محبت رکھے، آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ کوئی میری تعریف کرے، آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ کوئی مجھے پیسے دے، کوئی مجھے پوچھے، کچھ نہیں۔ ہاں، یہ بھوپال والے گئے تھے، بھوپال میں سکندر بیگم تھی، سکندر بیگم سب سے پہلے حج کو غالباً ان میں سے گئی تھی، اور کیا کہنے ان بھوپال والوں کے، سکندر بیگم 1863 میں حج کو گئی تھی، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی خواتین بھوپال کی گئی تھی، ان میں ایک بیگم قدسیہ بیگم تھی، اللہ تعالی ان سب کی قبروں کو روشن اور ٹھنڈا رکھے۔ قدسیہ بیگم بیٹے اتنی بڑی خاتون تھی ان بھوپال والوں میں کہ وہ جب چلتی تھی اٹھ کے نہ کہیں، تو حج کے سفر میں انہوں نے نوٹ رکھے ہوئے تھے، ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا ان کے سامنے، اور ایسے پھینکتی جاتی تھی، ایسے بکھیرتی جاتی تھی اس خوشی میں کہ اللہ نے اتنا مبارک سفر نصیب کیا۔ بہت خوش ہوتی، بہت خوش تھی۔ حرمین شریفین میں بھی اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اپنا پیسہ کھلا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریب لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، سپاہی ان کے پیچھے چلتے تھے، اور وہ مڑتی تھیں اور ایسے نوٹ پھینکتی تھی، ایسے نوٹ پھینکتی تھی، اتنا پیسہ خدا نے دیا تھا۔ کس بات کا اظہار تھا؟ خوشی کا، کہ اے رب ہم جیسے گناہگار بھی اس قابل ہوئے کہ تیرے گھر میں حاضری تھی۔ قدسیہ بیگم تھی، نواب سکندر جو تھی انہوں نے حج کیا تھا، اور 1500 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئی۔ ان بھوپال والوں کو اللہ نے بڑی خرچ کی توفیق بخشی تھی۔ یہ خواتین جو تھیں، یہ بیٹے دنیا آنے جب تک رہے گی ان کا نام رہے گا بھوپال والوں کا، اور اتنا زیادہ 1500 آدمی ساتھ لے گئیں، اور 1500 آدمیوں کا پورے کا پورا بندوبست ان کا تھا، اتنا زیادہ بندوبست تھا کہ مکہ کے گورنر ان سے ناراض ہو گئے، سکندر بیگم سے۔ انہوں نے 50 قسم کے سالن کھانے بنا کے بھجوائے، 50 قسم کے سالن ان کے احترام میں۔ اور سکندر بیگم جو تھی، انہوں نے ایک لقمہ نہیں چکھا، بڑی غیرت تھی، ان کے اپنے باورچی ساتھ تھے، 1500 آدمی ساتھ تھے، ہر چیز ساتھ تھی، بھی ہم کسی کا کھانا کیوں کھائیں؟ تو مکہ کے گورنر ان سے ناراض ہو گئے، پھر کچھ لوگ بیچ میں پڑے، پھر دوبارہ شاہی خاندان کے لوگوں نے یا ان کو کھانا بھیجا، جو بھی وہاں کے لوگ تھے، اشراف وغیرہ وغیرہ، ان سب نے کھانا بھیجا، پھر انہوں نے چکھا، تو تب جا کر کہیں صلح ہوئی، اتنا زیادہ۔ پھر ان میں ایک تھی، کیا تھا، سلطان جہاں بیگم، وہ حج کرنے کے لیے گئی تھی، اور سلطان جہاں بیگم کے ساتھ 300 افراد گئے تھے حج کرنے کے لیے، 300 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئیں، اور 1903 یا 1904 میں واپسی ہوئی تھی۔ یہ سلطان جہاں بیگم بیٹے اتنی بڑی خاتون ہیں، اتنی بڑی خاتون ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، لیکن ہمارا خیال ہے کہ قیامت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن لوگوں کو شاباش دیں گے اور جنہیں اپنے قریب رکھیں گے اور قرب خاص میں جگہ دیں گے، ان میں یہ سلطان جہاں بیگم ہوں گے۔ آپ نے ان کا نام نہیں سنا بیٹے؟ ہوا یہ کہ انگریزوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بڑے اعتراضات کیے، اور ان کا اعتراض دو ہی چیزوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ انگریزوں نے، گوروں نے کتابیں لکھی، اور گلی گلی ہندوستان میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے گورے پادری بری باتیں کرتے تھے۔ ایک یہ سوال کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے، یہ خونی مذہب، اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اتنی کیوں۔ بس یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس پہ انہوں نے کب سے شروع کیا، جب سے وہ آئے اور مغلوں کا زوال شروع ہوا، اور پھر سر سید نے اس پہ لکھا، کس کس نے لکھا۔ یہ اعتراضات جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو توفیق بخشی، اور جب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح الفاروق لکھی تو انہیں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سوانح سیرت لکھنی چاہیے. الفاروق کس نے لکھی؟ دیکھو ہم کہانی سے کہاں پہنچ جاتے ہیں نا، یہ کہانیاں تھوڑی ہیں. الفاروق لکھی تھی علامہ شبلی نعمانی نے، اور علامہ شبلی نعمانی نے جب الفاروق لکھی غالباً 1993 میں آ گئی تھی غالباً، اس کا بڑا شہرا ہوا. پنڈی میں ایک وکیل تھے، انہوں نے بھی الفاروق لکھ دی. جب پہلے شہرا ہوا نا کہ شبلی لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی لکھ کے غلط سلط ایسے ہی چھاپ دی تاکہ لوگ میرا نام جانے. مر گئے، کوئی جانتا بھی نہیں کون تھے کون نہیں. پھر بیٹے الفاروق جب آئی ہے تو علامہ شبلی نعمانی کو خیال آیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنی چاہیے. اب سیرت لکھنے کے لیے کتابیں نہیں تھیں، اتنا بڑا کتب خانہ نہیں تھا، اور سیرت کا لکھنا ضروری تھا. علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا ہے 1914 میں، اور انتقال تک انہوں نے جتنا کام کیا بس سب چھوڑ کے وہ سیرت پر لگ گئے. اور انہوں نے کیا کیا، کتابیں تھیں نہیں، اب کتابیں کہاں سے لیتے، تو انہوں نے اپیل کی قوم سے کہ مجھے 50,000 روپیہ کتابوں کے لیے چاہیے. 50,000 اس زمانے میں 1895 اور 1900 کا 50,000 بیٹے آج کے 5 کروڑ سے زیادہ ہوتا. تو یہ نواب سلطان جہاں بیگم اٹھی بھوپال سے، سر سے ان کو بلایا شبلی نعمانی کو اور کہا یہ لیں پیسہ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کرے. اس خاتون نے بیٹے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ قیامت میں کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کچھ ہوں گے جن کے ساتھ عدل ہوگا اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور کچھ ہوں گے جن کے ساتھ نامہ اعمال نہیں بڑی بڑی کتابیں ہوں گی. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوں گے نا، تو ان کے ہاتھ میں ان کا ترجمہ ہوگا قرآن پاک کا جو انہوں نے کیا تھا. لوگ ایک صفحے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورا ترجمہ ہی لے آئیں گے. شاہ ولی اللہ آئیں گے نا، حجت اللہ البالغہ لے کے آئیں گے. اور سر سید حالی کی مسدس لے آئیں گے، انہوں نے لکھوائی تھی. اور سر سید کہتے تھے کہ خدا نے اگر مجھ سے قیامت میں پوچھا کہ کیا لائے ہو، میں یہ پیش کر دوں گا مسدس کہ اللہ یہ لایا ہوں. اور نواب سلطان جہاں بیگم بھوپالی حضرت رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 6 جلدیں خدا کے سامنے لے آئی. بہت بڑا کام تھا بیٹے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹے ہم لوگ کس دن چلے جائیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا. ایک نیکی آج تک نہیں کی بیٹے. ایک نیکی زندگی میں نہیں کی جس پہ بھروسہ ہو کہ اللہ کے سامنے پیش کریں. تمہیں یاد رہے تو دعا کرنا، پٹائی نہ ہو بس. تو نواب سلطان جہاں بیگم نے رقم مہیا کر دی. شبلی پھر اٹھے ہیں اور انہوں نے پوری ٹیم بنائی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبد السلام ندوی، کون کون ان کے شاگرد تھے، ان کو لے کے وہ بمبئی چلے گئے. اور بمبئی وہ پھر لکھنا شروع کی انہوں نے سیرت. یہ سیرت جو شبلی نے لکھی ہے نا بیٹے، اگرچہ اس کو بعد میں پورا تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لیکن یہ ایک فکرہ ممکن ہے تم میں سے کسی کے کام آئے. جو معیار شبلی کا پہلی جلد میں رہا ہے. آگے چل کے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تحقیق کا وہ اعلیٰ معیار نہیں رہا, ان کے یہاں پہنچ کے واعظ, نصیحت, اصلاح, یہ چیزیں زیادہ رہ گئی ہیں, اور بڑے بڑے اہم واقعات ہیں سید صاحب نے انہیں چھوڑ دیا. اب بھی ضرورت ہے ایک اس چیز کی کہ شبلی نے جس تحقیق کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا, کوئی اللہ کا بندہ اس نہج کو قائم کر کے اس کام کو کر دے. اور اب بھی بیٹے اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی جائے. وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, نئی جہتیں سامنے آتی ہیں, نئے نئے اصول سامنے آتے ہیں, تاریخ پلٹا کھاتی ہے, سوالات نئے سے نئے پیدا ہوتے ہیں. تو سیرت طیبہ کے لکھنے کی اب بھی ضرورت. تو نواب سلطان جہاں بیگم حج کو گئی تھی, اور اتفاق ایسا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, قصہ ہو گیا تھا, کوئی وہاں کے سعودی ان سے ناراض ہو گئے تھے, لیکن بہرحال یہ رہیں. 200 فوجی انہیں چھوڑنے گئے تھے مدینہ منورہ, اور پھر مدینہ منورہ میں اتنی عزت ان کی ہوئی کہ مدینہ منورہ میں آدھی مسجد نبوی ان کے لیے خالی کر دی جاتی تھی, ایک طرف درمیان میں کناتے لگا کے مردوں کا حصہ, اور ایک طرف یہ اپنی خواتین کے ساتھ جاتی تھی. بہت عزت ہوئی, بہت زیادہ, اور کام بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. تو اس لیے بیٹے بات تو شروع ہوئی تھی انسانیت سے, پھر سفر پہ پہنچی, پھر وہ جو فرعون کے ساتھ ڈوب گئے تھے ان کا ذکر ہوا, پھر حج کا سفر ہوا. اچھا, آئندہ کوشش کریں گے. آپ کو خالص کہانی